سورہ فاتحہ جو مکی سورت ہے اور 7 آیات پر مشتمل ہے اور اللہ جل جلالہ کی الوہیت کے تعارف میں ہے، اس کے بعد قرآن کی بڑی سورت وہ سورت بقرہ ہے، اور جس طرح وہ نزول کے اندر 5 نمبر پر تھی، یہ نزول کے اندر 87 نمبر پر ہے، اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہو چکی تھی. سورت فاتحہ میں الوہیت کا تعارف ہے اور سورت بقرہ کے اندر مسائل ثمانیہ کا تعارف ہے. کل 8 مسائل ہیں جن پر شرائع قائم ہیں، اور ان 8 کے 8 مسائل کا بیان سورت بقرہ کے اندر ہے. ایک مسئلہ ہے اللہ کی توحید کا، دوسرا مسئلہ ہے پیغمبر کی رسالت کا، اور تیسرا مسئلہ ہے قرآن کی صداقت کا، اور چوتھا مسئلہ ہے ایمان بالآخرت کا، اور 5واں ہے جہاد، اور 6ٹا ہے انفاق، اور 7واں ہے تنظیم، اور 8واں ہے آداب. توحید پر تہذیب الاخلاق موقوف ہے، کیونکہ موحد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکڑ پکڑ ہو اور بار میں ٹیڑی لکڑی ہو، بس ایک نیک اور برک بروک دے. نہیں، تہذیب الاخلاق. اور موحد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا گھر آباد ہو، خیریت سے ہو، تدبیر المنزل. اور موحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک کی سیاست پر نظر رکھے، السیاست المدنیہ. یہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہوں گے. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، 186 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے. چونکہ آپ نے ایک گھنٹہ ہی تقسیم میں لے لیا میرا، تو اب میں بھی اسی حساب سے شارٹ کٹ ماروں گا. اگر 100 تو یہ تھی کہ بجائے 11 کے 12 بجے وقفہ کروں، کروں ہی نہیں وقفہ، جب خطبے کا ٹائم آ جائے گا خطبہ پڑھ کے نماز پڑھا لیں گے. اور دوسرا یہ کہ نہیں، چلو اسی میں اللہ برکت ڈال لے گا. سورہ بقرہ کے متعلق حدیث میں ہے کہ جس گھر میں اور جس جگہ یہ پڑی جائے، شیاطین، جنات، شرپسند، وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. بہت مجرب عمل ہے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زہر داخل ہونے سے پہلے پہلے گھر کے کسی ایسی جگہ آدمی بیٹھے کہ اس کی آواز تمام کمروں میں جا رہی ہو، اور وہاں پر سورہ بقرہ تلاوت کر لے 7 دن تک، انشاءاللہ سحر، جادو، سفلی، ٹوٹکا، نظر اور مختلف نجم، کہن، عدد، رمل، ہنسا، جس کسی نے بھی شر پسندی کی ہو، جادو برگردن جادوگراں، وہ سب اس پہ پڑ جائے گا، اور یہ گھر والے سب بخیر و عافیت ہو جائے گا. پکا مضبوط مسنون عمل ہے. والناس عنہا غافلون والمولویون عنہ جاہلون. آخوا دیکھا اوکے بوکے گئی اور صحیح اعمال والے نہ رہ. کوئی عامل بتا دے، جادوگر بتا دے تو جلدی. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارض و سما کے خیر الخلائق اور سید البشر ہے، ان کے بتائے ہوئے اعمال پر ایمان نہیں لاتے، کیسے لوگ حیران ہوئے؟ ادنا شک و تردد کی حاجت نہیں رہی. آپ نے کہا ہے آمنا و صدقنا سر آنکھوں پر. مجال ہے کہ آپ کے ارشاد کے بعد کوئی جن کوئی دیو یا اور کوئی غیبی مخلوق شر فساد کے ارادے سے آگے بڑھے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی بڑی سورتوں میں سے اور ایک قوم دنیا میں ایسی ہے کہ جو گاؤ پرستی میں مبتلا ہے. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رام چندر سیتا پر عاشق ہوا تھا اور وہ تعویذ لینے کے لیے ایران گیا تھا اور وہاں زردشت سے اس نے دستور پڑھا اور اس میں لکھا تھا کہ آسمان میں برج سو رہے زمین پر جب گائے کے ساتھ احسان کیا جائے. تو لوگوں کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے. یوں ہندو مت اور اس کے تمام گو سالہ پرستی یہی سے چل پڑی ہے. متحد ہندوستان کے اندر جب تک مسلمانوں کو فتوحات نہیں تھی تو ہندوستان کے ہندوؤں کے گائے کابل میں پلتی تھی. کابل اصل میں ہے گاؤ بل, اور ان کے لیے جو چارہ بنتا تھا اور ان کے کھاد جمع ہو کے ڈلتے تھے وہ زابل میں ہوتا تھا. زوابل کہتے ہیں ان کے بول و براس کو. غور کرو کہ کتنے کفار حاوی تھے اور مسلمان شمشیروں نے اور ہمت نے کہاں سے کہاں فتوحات فرمائی ہے. خیر بہرحال اللہ اکبر. یہ ہندو مت رام چندر اور لکشمن والا, یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال یا 2300 سال متقدم ہے. اور انہی کا ایک فرد گوتم بدھ ہے. مولانا مناظر حسن نے ظلم کیا ہے ذوالکفل کا ترجمہ گوتم بدھ سے کر کے. گوتم بدھ تو دو چیزوں میں پہچانا گیا, ایک تو وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا اور دوسرا وہ کسی خون کا قائل نہیں تھا, تمام جانوروں کو مردار سمجھتا تھا اور کہتے تھے کہ خون کرنا جائز نہیں ہے. علماء کہتے یہ دونوں باتیں اس کو نبوت سے نکال رہی ہیں کہ نبی نہیں تھا وہ. ہاں اس نے اتنا کیا ہے کہ جس سرزمین پر جاتا تھا وہاں ایک شہر آباد کرتا تھا. جاپان میں, چین میں, ہندوستان میں 17 جگہ, صوبہ سرحد میں کئی مقامات پر, اور اس شہر کا نام رکھتا تھا مت ہرا, پاکوں کی جگہ, اور کہتا تھا مکہ میں سورج طلوع ہونے والا ہے, جب وہ آ جائے تو مجھے چھوڑ دو, وہیں بیٹھ جاؤ. اس کی شعائیں مبارک ہے, اس کی تعلیمات زرین ہے. مت ہرا بعد میں اس سے بن گیا مترا. مترا ہندوستان میں, مترا سوابی میں, اور مترا فلاں, یہ مترا مترا, یہ اصل میں مت ہرا. یہ گوتم بدھ کا کام تھا. تو ان لوگوں نے روئے زمین پر گاؤ سالہ شروع کر دی, گاؤ سالہ پرستی, اور گائے کا پوجا شروع ہے, اور گائے مذہبی اوتار سمجھی جاتی ہے. ہندوستان میں جتنی حکومتیں آئی ہیں مسلمانوں کی, سات حکومتیں رہی ہیں. پہلی حکومت محمد بن قاسم کی تھی 97 ہجری کے آس پاس, اور دوسری حکومت پھر سلطان محمود کی ہے 4 صدی میں, اور تیسری شہاب الدین غوری کی ہے 6 صدی میں, بلکہ 7 میں, کیونکہ 712 میں شہاب الدین کی اور پرتوی راجا کی نرائن کے میدان میں جنگ ہوئی ہے. پھر غلامان آئے، ساسانی آئے، درانی آئے، بلبن آئے، تغلق آئے، اور آخر میں پھر مغلیہ آئے. ان تمام سلاطین اور حکومتوں کا مقصد خدا کی توحید کا بیان کرنا تھا، اور پیغمبرانہ سنتوں کا جھنڈا اٹھا کر کے ہندوستان میں آتے تھے. بہت اولیاء لوگ تھے، پاک لوگ تھے. اس لیے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ ظہیر الدین بابر کے متعلق مشہور ہے کہ 134 آدمی ساتھ لایا تھا، اور اس نے رانا سانگا کی پٹائی لگائی. اس کی 50 لاکھ فوج تھی، ان کو شکست دی. ابراہیم لنکن کو مارا، ابراہیم لودی کو، اور کئی ہندو راجاؤں کو آگے پیچھے کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو فتوحات عطا فرمائی. اور بڑا توحید پرست آدمی تھا. یہ سلطنت مغلیہ کے خشت اول بانی ہے، ظہیر الدین بابر. اور آخری چشم چراغ مغلیہ کا سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جو بڑے پاک باز تھے، عالم فاضل تھے. ان تمام ادوار کے اندر مسلمان عروج پر تھے، لیکن بدقسمتی سے اکبر بادشاہ کا جو زمانہ ہے یہ خطرناک زمانہ ہے. اس وقت ایران سے ایک عالم آیا تھا، مبارک نام تھا اس کا، اور اس کے بیٹے تھے فیضی وغیرہ، ابو الفضل. فیضی قابل اتنا تھا کہ اس نے قرآن کے 3 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، سواتِ الالہام، اور اس میں حروف منقوط نہیں ہے، نقطوں والے، با تا سا جیم نون خا زال زی شین زوا، اس کے بغیر. آپ اپنی زبان میں صبح سے شام تک پانی مانگے ذرا، بغیر حروف کے نقطوں کے بیٹھے رہیں گے، کندھے ہلائیں گے، اپنی زبان میں آپ نہیں کر سکتے. اور قرآن کے معجزہ پر جب آیا کہتے وا ماؤن لا ساحل لہ، یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وا ماؤن لا ساحل لہ. باہر تو نہیں کہہ سکتے، نہ نہر کہہ سکتے، اس میں نکتے ہیں حروف. لیکن یہ لوگ اعتقادی طور پر کچھ اور نظریات کے تھے، اور انہوں نے اکبر بادشاہ تک رسائی حاصل کی. اس وقت ہندوستان کے علماء کے بڑے تھے شیخ عبد النبی، رأس المحدثین تھے وہ، اور اکبر بادشاہ ان کے جوتے سر پہ رکھتے تھے. لیکن رفتہ رفتہ مبارک اور ان کے بیٹے فیضی اور ابو الفضل نے بادشاہ کا دماغ اتنا خراب کیا کہ انہوں نے شیخ عبد النبی کو سرکش گھوڑے کے ٹانگوں سے باندھا، اور اس کو وہ لاتے مارتے رہے، اور اس طرح وہ مارا گیا. اور پھر ملک کے اندر ایک نیا نظام آیا. فیضی نے اور ابو الفضل نے اور مبارک غیر مبارک نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ کا مقام دین میں ابو حنیفہ اور شافی سے کم نہیں ہے، آپ اولو الامر ہیں، آپ جو کہے وہ دین ہے، اور آپ کوشش کریں کہ ایک مشترکہ حکومت بن جائے جس میں مسلمان، سکھ، ہندو سب برابر ہو، جمہوری حکومت قائم کرے آپ. بادشاہ غیر تعلیم یافتہ تھا، وہ باتوں میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ کیسے ہوگا. کہا ہندوؤں کو راضی رکھنے کے لیے گائے کی قربانی پر پابندی لگا لیں. بادشاہ کا آرڈر ہو گیا، خبردار کسی نے کبھی گائے کاٹی نہ عید پر نہ ویسے. اور مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے دربار میں ہمیشہ آگ جلتی رہے، اور ہندو لڑکیاں مسلمان نوجوانوں کے پاس، اور مسلمان بچیاں ہندو چوکروں کے پاس، اتحاد الادیان، تاکہ فکر کی تقسیم ختم ہو جائے. اب بھی جتنے یہ ناروا لوگ ہیں سب اسی خیال میں ہیں، لیکن اللہ ان کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا. اللہ تو فرماتے فقاتلوا حتى يكون الدين كله لله، ان کے ساتھ قتال کرو تاکہ اللہ کا دین خالص ہو جائے. یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے دین کو مختلط کر لو، رلاؤ ملاؤ. جب اکبر بادشاہ نے نورتن بنایا اور غلط لوگوں کو بھرا اور مسلمانوں کے عقائد کو روک لیا اور ان کی تعلیمات پر پابندی لگائی، کتنے علماء ہندوستان میں ہوں گے، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، وہ سب گھبرا گئے اور چپ ہو گئے. اکبر بادشاہ بہت سخت تھا، وہ توپ کے منہ پر بٹھا کر کے توپ چلاتا تھا. خدا کا ایک مرد مومن، مرد میدان، مرد آہنی، شیخ احمد سرہندی، مجدد الف ثانی، اس نے سرہند سے علم بغاوت اٹھایا اور کہا بادشاہ کافر مرتد واجب القتل ہے اور بادشاہ کا نورتن واجب القتل ہے. اکبر بادشاہ کو کہا گیا کہ اس کی بات پر توجہ مت دو ورنہ مسلمان سب ادھر جمع ہو جائیں گے. ابھی آپ کو لوگ کچھ نہیں کہتے، ایک عالم کیا کر سکتا. اکبر بادشاہ مر گیا اور نور الدین جہانگیر ان کی جگہ تخت نشین ہوا، ان کا بیٹا. وہ درپردہ مجدد کا احترام کرتا تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ابو الفضل وغیرہ ان لوگوں کو قتل کروایا اور کہا میرے دادا جان ظہیر الدین بابر روشدان سے دین کی خدمت کے لیے آیا تھا، یہ ہمارے گھر میں آپ لوگوں نے کیا کر دیا، میرے باپ کو کس طرح گزار دیا. لیکن اس کے باوجود چونکہ اکبر بادشاہ ہی کا بیٹا تھا اور جانشین تھا، تو چغل خوروں نے ان کو کہا کہ مجدد صاحب آپ کے والد کی بڑی توہین کرتا ہے. تو جہانگیر جب تنگ آیا اس نے مجدد کو کہا کہ آ جاؤ، یا پولیس بھیجی گرفتار کرو. مجدد آیا، جب مجدد صاحب پہنچ گئے وہاں تو اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو شخص بھی داخل ہوتا تو پہلے سر نیچے رکھ لیتا تھا اور سامنے بادشاہ تخت پر ہوتا تھا، اس کے آداب بجا لاتا تھا، سجدہ بادشاہ کو ہو جاتا تھا. لیکن جب مجدد کے اندر جانے کا وقت آیا تو مجدد بیٹھ گئے اور انہوں نے ٹانگیں اندر کی اور سر بعد میں. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، سامنے بادشاہ سلامت بیٹھے اور آپ نے ادھر ٹانگے کیے. مجدد نے کہا یہ سر سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے والا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکبر بادشاہ کافر تھا. نور الدین جہانگیر سامنے بیٹھا ہے سن رہا ہے. خوش آمدیوں نے اور اسلام آباد کے پلاٹ چوروں نے کہا دیکھے ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ یہ بیعت بھی کرتا ہے. اور نور الدین جہانگیر نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ بادشاہ اولو الامر ہیں اور یہ ذل اللہ ہے، اللہ کا قائم مقام ہے، معاذ اللہ قدرتوں کا سایہ ہے، ان کو سجدہ تعظیم کا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا نہ، سجدہ سجدہ ہوگا، وہ عبادت کا ہو یا تحیے کا ہو. اور فرمایا مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. مجدد تو مشہور مبلغ و داعی اللہ تھے، ان سے کون جیت سکتا تھا؟ پورے دربار میں خدا تعالی کا ایک شعر ہے جو گرج رہا ہے اور سرکاری مولوی سب ادھر ادھر چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. مجدد کے دلائل اور شوکت برہان کا کون تحمل کر سکتا تھا؟ بادشاہ نے کہا اس کی گردن مارو، گردن زنی کرو، میرے سامنے آ کے بکواس کر رہا ہے اور میرے والد و خاندان کو برا کہتا ہے، اور مارو اس کو. جب بادشاہ نے یہ کہا نظام الملک پورے ہندوستان کا وزیر اعظم تھا بادشاہ کا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جو بادشاہ کہے گا وہی ہوگا, جو بادشاہ سلامت کہے گا وہی ہوگا. لیکن ایک بات بادشاہت کی خیر خواہی میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان پر اس شخص کا اثر ہے, اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے, ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اچھی طرح سے بادشاہ سلامت سن لے. بادشاہ سمجھ گیا کہ دربار کے اندر وزیر اعظم سہما ہوا ہے, اور حقیقت میں نظام الملک بھی حضرت کا خلیفہ تھا اور ان سے ارادت رکھتا تھا, لیکن بادشاہ کو تو نہیں بتا سکتا تھا. بادشاہ نے کہا بدتمیزی اور بھید بھی آپ کے سامنے کر رہا ہے. نظام الملک نے کہا بہت لمبے لمبے درس دیتے ہیں اور گھنٹوں بیانات کرتے ہیں, دماغ خشک ہو گیا, ان کو گوالیار کے قلعے میں بھیج دیتے ہیں, چند دن آرام کر لیں گے, اچھے ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں ایسے کرو گے. نظام الملک نے فوراً چٹ پٹ انتظام کیا اور گھوڑوں کے ساتھ سوار کر کے حضرت کو گوالیار بھیجا اور وہاں قید کر لیا. بادشاہ کو کہا میں نے قید کر لیا, عمری قید کر لیا, آپ بے فکر رہے, باہر نہیں آئے. جب یہ خبر باہر آئی تو پشاور سے لے کے کابل تک مابت خان گورنر تھا, اس زمانے میں اس کو صوبیدار کہتے تھے, جس نے پشاور کی بادشاہی مسجد مابت خان بنائی, اور بنگالہ خانہ خانہ کے پاس تھا, اور وہ پنجاب کا صوبیدار اور گورنر تھا خان اعظم. یہ تینوں کے تین مجدد کے خلفاء اور مرید تھے. نر پیر اس کے مرید اور خلفاء بھی غیرتی ہوتے ہیں, اور ددل پیر مریدان ٹول ٹیزنی دازان تو پیرانے منگ پیرانی تاس پیرانی ٹرتانو. یہ پیرے دیکھو ذرا کیسے دربار کو ہلا دیا اور جہانگیر کی جہانگیری کو ختم کر دیا. مابت خان نے پشاور سے علم اٹھایا کہ ہم جہانگیر بادشاہ کی جہانگیری نہیں مانتے, ہماری اپنی حکومت ہے, ہمارے بزرگوں کی توہین کرنے لگا ہے. اور خان خانہ نے بنگالہ سے اور خان اعظم نے پنجاب سے, تینوں نے عالم بغاوت کا اٹھایا اور کہا ہم ایسے بادشاہ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے جو ہمارے مذہب کے بزرگوں پر ہاتھ ڈالتا ہے. اور مجدد کے ساتھ بھرے دربار میں کیا سلوک کیا گیا, اور پھر اس کو گوالیار کے اندر ذلت کے ساتھ بند کیا ہے. لہذا ہم جہانگیر بادشاہ کی جہانگیری نہیں مانتے. نظام الملک نے جہانگیر کو کہا کہ یہ تو صرف تم نے قید میں ڈالا ہے اور ملک گیا, قتل کر دیتے تو اپنا حشر دیکھ لیتے, اس کا تو تدارک ہو جائے گا, ہم باہر لے آئیں گے. جہانگیر بادشاہ نے کہا مجھے مابت خان سے اور خان اعظم سے اور خان خانہ سے لڑنا ہے. نظام الملک کے آؤ میدان میں. ٹھیک ہے, دریائے جہلم کے کنارے سفارائی ہو گئی, وہ تین تھے اور یہ اکیلا تھا. جہانگیر بادشاہ زندہ پکڑا گیا اور اس کی فوجیں بھاگ گئی, اور پورے ملک پر خان خانہ اور خان اعظم اور مابت خان کی حکومت قائم ہو گئی. اور ان تینوں نے مجدد صاحب کو گوالیار خط لکھا کہ ہم نے بادشاہ کو گرفتار کیا اور اس کی جہانگیری ختم کر لی, آپ کو مبارک ہو, اور ہم اعزاز و اکرام سے آپ کو باہر لانے کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ کو مبارک ہو. مورخین لکھتے ہیں کہ مجدد نے چٹ پٹ ان تینوں کے نام ایک ہی خط لکھا اور کہا میرا خط تینوں مل کے پڑھو, اور اس میں لکھا کہ بادشاہ کو رہا کر لو, میرا اس سے اختلاف سیاست کا نہیں ہے, تاج و تخت کا نہیں ہے, توحید و سنت کا ہے. میرے مسئلے توحید و سنت کو سیاست کے ساتھ آلودہ نہ کرنا, اور بادشاہ کو رہا کرنا. جب خط آیا حضرت صاحب کا تینوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور فکر مند ہو گئے کہ حضرت صاحب تو ناراض ہو گئے. کہنے لگے حضرت کا حکم ہے تو چلو جہانگیر کو باہر لاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں. ان تینوں نے جا کے کہا کہ مجدد کا حکم آیا ہے کہ آپ کی حکومت بحال کی جائے اور آپ کو رہا کر دیا جائے, اور وہ روئے زمین کے اس وقت واحد موحد عالم اور بزرگ, ہم سب اس کے پابند ہیں. بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا تھا ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا اے نور الدین جہانگیر بروز قیامت تم میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے، پورے ہندوستان میں خدا کی توحید اور میری سنت پر جان دینے والا صرف ایک آدمی ہے، اس کو تم نے اول دربار میں بلایا ذلیل کیا اور پھر گوالیار میں دھکیل دیا، تم بروز محشر مجھے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس خواب کے ساتھ ہی جہانگیر کا سینہ پھٹ رہا تھا غم سے اور صدمے سے، اور اس کو اپنی غلطی اور کا پورا شرمندگی کے ساتھ احساس تھا. جب خان خانہ خان اعظم مابت خان تینوں سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا آپ کی حکومت برقرار ہے اور ہم آپ کے افسران ہیں، تو بادشاہ نے کہا ایسا نہیں، میں پہلے گوالیار چلوں گا اور حضرت سے معافی مانگوں گا. ان تینوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. یہ سب گوالیار گئے اور بادشاہ نے اپنا سر مجدد کے پیروں میں رکھا. مجدد نے اس کا سر پکڑ کے اوپر کیا اور کہا یہی تو آپ سے جھگڑا ہے کہ آپ یہ سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ رکھنے دیں. جہانگیر نے کہا حضرت جی آپ جو کہے کہ معذول ہو آج سے میری توبہ حکومت سے. اور حضرت صاحب نے کہا نہیں حکومت تم لوگ ہی کرو، تمہیں زیب دیتی ہے، البتہ دین کا کام کرو، دربار میں آگ بجھاؤ اور سرکاری اہلکاروں کی نگرانی میں تمام شاہراہوں پر گائے کٹواؤ، اسلامی عقیدہ ہے. قرآن کی بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اور مجدد نے ان کو حکومت کرنے کے طریقے بتائیں، 30 اصلاحات فرمائی. 30 وہ مکتوبات مجدد کے مکتوبات میں وہ پورے کے پورے موجود ہیں، اور بادشاہ نے اس کے نیچے دستخط کیے، اپنی شاہی مہر لگوائی اور وہ قانون کے طور پر نافذ ہو گئے. اور مجدد باہر تشریف لائے، خان خانہ اور ماوت خان اور خان اعظم دوبارہ اپنے عہدوں پر قائم رہے اور بادشاہ کی بادشاہت برقرار رکھی. سورۃ البقرہ آسان کام نہیں ہے، گائے کی قربانی اور گائے پرستوں سے مذہب چھڑانا دین چھڑانا ہمارے اکابر اور بزرگوں نے بڑی سخت قسم کی قربانی ہے دی. رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اور وہ اتنا ظالم تھا کہ جس مؤذن کی اذان کی آواز مسجد سے باہر آئی اس کی زبان کٹوا لیتے تھے، اور جہاں گائے کٹ گئی اس آدمی کو پکڑ کر بال بچوں کے سامنے اور اس کے بال بچے اس کے سامنے ذبح کیے جاتے. کیا آئندہ گائے کاٹو گے؟ تمہیں معلوم نہیں یہ ہمارا مذہبی خدا ہے. چنانچہ ایک شخص نے گائے کاٹی قربانی کے دنوں میں، اور اس کی شکایت ہو گئی رنجیت سنگھ کو، تو رنجیت سنگھ نے پکڑ لیا اسے کہ کیوں گائے کاٹی. رنجیت سنگھ کی ایک عادت تھی کافر اور سکھ ہونے کے باوجود کہ جو سچ بول لیتا تھا اس کو چھوڑ دیتا. اس نے کہا سچ بتاتا ہوں، مذہبی جذبہ تھا، اور بس جوش میں آ گیا اور گائے کاٹتی اور توبہ کرتا ہوں. کہا توبہ کرتے ہو؟ کہا چلو جاؤ رہا ہو. جب اگلا سال آیا اور قربانی کے دن ہو گئے، دو گائے کٹائی. بس ہنگامہ شروع ہو گیا ہندو اور سکھوں میں، اور انہوں نے کہا اس کو نہیں چھوڑنا ہے. تو ایک بنیا تھا وہ رنجیت سنگھ سے ملنے جا رہا تھا، تو اس نے کہا مت جاؤ مجھے مار دے گا، کہ چھوڑوں گا نہیں آپ کو. اچھا جب جا ہی رہے ہو تو میں تو کل قتل ہو جاؤں گا، تو میں نے یہاں باہر صحرا میں کچھ رکھا ہے وہ آپ لے لے. بنیا ذرا لالچی بہت ہوتا ہے، وہ ساتھ چلا گیا. جب باہر نکل گئے اس نے اس کی گردن پکڑ کے کاٹی پھینک دیا اس میں. اب خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو لوگ دیکھ لیں گے کہ بھئی وہ بنیا جو شکایت کرنے جا رہا تھا وہ قتل ہوا ہے. تو اس نے اس کو چادر میں لپیٹ کے گھر لے آیا اور رات کو بہت سارے کپڑوں میں لپیٹا اور جانے لگا. کوٹوال نے کہا کون؟ کہا دھوبی ہے، دھوبی گھاٹ جا رہا ہے. کہا تلاشی دے دو. جب تلاشی دے دی تو اندر لاش نکل آئی. رنجیت سنگھ کو اطلاع پہنچ گئی. رنجیت سنگھ نے کہا کیوں ایسا کیا, تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ آئندہ نہیں کرو. اس نے کہا بس میرا کوئی عذر نہیں ہے. تو رنجیت سنگھ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور کمرے میں بند کر دو اور صبح سویرے اس کو پانسی دے دو, مجھے دوبارہ مت پوچھو. خدا کا کرنا تھا اسی رات کو رنجیت سنگھ کا کئی برسوں کے بعد بیٹا ہو گیا. رنجیت سنگھ نے خزانے کا منہ کھولا اور سونا چاندی بانٹنے لگا تو اس کی بیوی نے بستر سے کھلوایا کہ سونا چاندی چھوڑو, وہ جو گائے کے بدلے میں ایک آدمی گرفتار ہے اس کو رہا کرو. ایسے موقع پہ تو بادشاہان مجرموں کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا سا بیٹا دیا ہے, بہت نامناسب بات ہے کہ جانور کے بدلے میں انسان مارا جائے. خبردار. رنجیت سنگھ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور فوراً اپنے آدمی کو دوڑایا کہ اس آدمی کو پانسی گھاٹ سے باہر نکالو, رہا کرو. رہا کرنے کے بعد اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں نے تیرے خدا کی خدائی مان لی. ایک طرف تو ہے جو گائے پر گائے کاٹتا ہے اور دوسری طرف میں ہوں جو آپ کو موت دینے کا روز سوچتا ہوں, لیکن آپ کا خدا مجھے تجھ پر قادر نہیں ہونے دے رہا ہے. میں تیرے خدا کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور سرکاری خزانے سے آپ کے لیے گائے مقرر کرتا ہوں, آپ ہر مہینے دو گائے میرے خرچے پہ کاٹا کریں. چلو جاؤ. سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین سورت نازل فرمائی جس میں گاؤ پرستوں کے شرک اور کفر کی بہت تفصیل کے ساتھ مذمت ہے. سورت میں مسائل سمانیہ ہے اللہ کی توحید 100 آیتوں کے اندر, 101 سے 76 تک تقریباً رسالت کا مسئلہ ہے اور 177 سے جہاد ہے. اور تیسرے پارے میں جا کے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, یہاں سے انفاق ہے. ابتدائی 100 آیات جو توحید پر مشتمل ہے اس میں ایمان بالآخرت بالتفصیل ہے, تفریعان اس کو کہتے ہیں. اور 101 آیت سے جو رسالت ہے تو دو باتیں ہیں, ایک شبہات ہے, 7 تفصیلی اور 15 اجمالی اور ان کا رد. شبے شبے شبے, کیسے یہ پیغمبر ہے, اہل کتاب نہیں جانتے. نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے اپنی کتاب پس پشت ڈالی اس لیے نہیں مانتے. کأنہم لا یعلمون, شبہ ہو گیا. اور آپ کو بھی کہیں گے اور علماء کم ہیں, ان کے پاس کتابیں کم ہیں, جو استاد آپ کے بیان کرتے ہیں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شبہ اور کیا, یہ پیغمبر کیسا ہے, یہ جادوگروں کے تذکرے کرتا ہے سلیمان و داؤد معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے معصوم پیغمبر تھے اور داؤد علیہ السلام جادو کا الزام تو کفار کا تھا. آپ سے بھی کہا جائے گا آپ ایسے لوگوں سے پڑھ رہے ہیں جو شوال کے 6 روزوں کو مکروہ کہتا ہے اور وتروں کے بعد ہر طرح نوافل کو منع کرتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں. تو جو آدمی غیرتی اور علم میں پختہ ہوتا ہے وہ کمر بستہ ہوتا ہے کہ ہمارے استاد دین کا منقاد ہے اور اصح دلیل کے تابع ہے, خرافات و لیانیات پر چلنے والا نہیں ہے. اور یہی شبہات رسالت پر ہو رہے تھے کہ آپ ایک ایسے شخص کو پیغمبر مانتے ہیں جو آج ایک بات کرتا ہے کل دوسری بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, فرمایا نہ میں اللہ کے حکم کا تابے دار ہوں. بھئی یہ کیسے پیغمبر ہے, پہلے بیت المقدس کی طرف نماز ہے اب پھر کعبے کی طرف؟ جواب للہ المشرق والمغرب, دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں. اور تیسرے پارے میں دوسرے میں جا کے تفصیلی جواب دینا شروع کر دیا. یہ کیسے پیغمبر ہے, یہودی ان کو نہیں جانتے. جواب, یہودی سرکش اور منحرف ہے. اور یہ کیسے پیغمبر ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے خلاف کرتے ہیں؟ جواب, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے عین مطابق آئے ہیں, ربنا وباعث فیہم رسولا منہم. اور یہ کیسے پیغمبر ہے؟ ملت ابراہیمی کے خلاف کرتے ہیں. جواب, ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. ابراہیم علیہ السلام کے پلیٹ فارم پر پختہ یہ پیغمبر ہے, اور کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ کیسے پیغمبر ہے؟ ان کی تعلیمات تو اور کن طرح کی ہے. جواب, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. تم موجود تھے, پیغمبروں نے وقت وفات توحید کی وصیت کی, اور یہ پیغمبر توحید والے پیغمبر ہے, توحید پر قائم دائم پیغمبر ہے. اور اس کا دین کوئی اور ہے؟ جواب, غلط. یا بنی یا ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس قسم کے شبہات, اور ایک شبہ آخری شبہ یہ ہے, آخری دو شبہ. ایک شبہ یہ لوگوں کو میدان میں لے جاتا ہے, مروا کے پھر کہتے ہیں شہید. جواب, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں وہ یقیناً زندہ ہیں, تمہیں عقل شعور نہیں ہے. ایک اور شبہ آخری وہ یہ تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ثواب ہے اور عبادت ہے, حالانکہ صفا اور مروہ بتوں کے نام ہے. جواب, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ تو قدرت کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں, بت تو تم نے رکھے تھے, مشلل کے بت تو تم نے رکھے تھے, وہ ختم کیے گئے, ہٹائے گئے, صفا و مروہ کو کیوں برا کہتے ہو؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجر کی یادگار ہے, اور وہ اس وقت جو پریشانی میں دوڑی تھی ایسی پسند آ گئی کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا, اے پاک نبی, اور میری پاک بیوی نے دوڑ لگائی, پسند آئی, تھوڑا آپ بھی دوڑ کے دکھائے. سبحان اللہ. آہا, جب یہ مضمون مکمل ہو گیا تو آگے جہاد شروع ہو رہا ہے 177 سے. اور جہاد میں, جہاد کے تین مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ تربیت کا, مجاہد سپاہی جنگجو ہمت والا ہو, پیچھے ہٹنے والا نہ ہو, دیکھو ذرا نظر. اور اس کا عقیدہ پختہ ہو. تو پانچ عقائد, لیس البر ان تولوا سے پانچ عقائد اور پانچ اعمال بیان فرمائے کہ 10 صفات جس سپاہی میں, جس فوجی میں, جس مجاہد میں ہو وہ کبھی بھی پیچھے پلٹنے والا نہیں, پیچھے پلٹنے والا نہیں. اور ملکی نظام کو چلانے کے لیے چار قوانین بتائیں. کتب علیکم القصاص, ظالم سے ظلم کا اور قاتل سے مقتول کے لیے بدلہ لو کہ ملک میں امن قائم ہو جائے, خون خرابہ رک جائے. پہلا قانون نافذ ہو گیا. کتب علیکم الوصیہ ان طرح کا خیرہ, اور مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو تاکہ کوئی کسی کا مال غلط طریقے سے ہڑپ نہ کرے. ڈکیتی, ڈاکہ, راہزنی, چوری سب رک جائے. دوسرا قانون نافذ ہو گیا, جان مال دونوں محفوظ. تو تیسرا قانون, روزے رکھو. یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام, روزے رکھو. روزہ کیوں رکھو؟ تاکہ مصائب کا تحمل پیدا ہو جائے. ہو, وزیر اعظم نے سٹیل مل چوری کیا تھا, وہ افتخار چودھری نے پکڑ لیا, پورا مل اس کو چوری کر کے اور کوڑیوں کے دام اپنے یار دوستوں کو, چبیڑ خوروں کو دیا تھا. اور وہ چودھری برادران جو اپنے آپ کو موحدین کہتے, کہ ہم نیچے دسترخوان ڈال کر کھانا کھاتے ہیں، انہوں نے 200 کرب اپنی فراڈ معاف کروایا ہے، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے اور لگے ہوئے ہیں، اور شرم تم کو مگر نہیں آتی. روزے کا مقصد کیا ہے؟ من جملہ ایک مقصد یہ کہ افسران میں، وزراء میں، حکومت کے اہلکاروں میں شدائد اور مصائب کا تحمل آ جائے. ذرا سا دوڑ لگایا، ڈوری کھینچی امریکہ نے، بس ہمارے لالا نے کہا میں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں گے وہاں طالبان کو ماریں گے. اے شرم نہیں آئے گی. اب کیسے جو ہے نا گھوم رہا ہے ادھر ادھر، لوگوں سے کہتے ہیں مجھے بچاؤ بچاؤ، تو بچ جائے گا صبر کر لو. یہ گدڑا دمر دے خادیدہ اور جو سونور ختل ہے. آدھا سورج ہوتا ہے اور آدھی بارش، باد و باران. تو مشہور ہے کہ گیدڑوں کی شادی ہوتی، لیکن جیسے ہی دھوپ گرم ہو گئی تو گیدڑان ٹول پمنڈ تخت عالم بچو وادم آدم فرید میں پختو کہ وہ گیدڑا دمر دے خادیدہ اور جو سونور ختل ہے. اللہ اکبر. اور آخری بات، چوتھا قانون، ملک کے نظام کو درست رکھنے کے لیے سیاست المدنیہ، پورے ملک کے 4 صوبوں کے لیے 4 قوانین. پہلا قانون، کتب علیکم القصاص، قاتل سے مقتول کے لیے بدلہ لو، ظالم سے ظلم کا بدلہ لو. دوسرا قانون، کتب علیکم الوصیہ ان طرح کا خیر، اب مال کی تقسیم بقاعدہ شریعہ ہو. تیسرا قانون، کتب علیکم الصیام، تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرو مشقتوں کا، تکالیف کا، لیکن ایمان نہ بیچو، ملک نہ بیچو. اور چوتھا قانون، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام. رشوت کو روکو، ناجائز گھڑے بڑے نہ دیا کرو. اور فرمایا ناحق افسران کو کیوں مال کھلاتے ہو؟ اور پھر مثال دے دی کہ تم کنویں کے اندر پانی ڈال رہے ہو. بولا تدلو بے آئل الحکام، کیوں؟ کنویں سے جب پانی جا رہا ہو تو کنواں آباد رہتا ہے، اور کنویں کے اندر اگر باہر سے پانی آنے لگے تو کنواں برباد ہو جائے. تو افسران اگر لوگوں کا کام کرے تو ملک میں امن ہوگا، خوشی ہوگی، معیشت ترقی کرے گی، لوگ آسودہ ہوں گے. اور اگر افسران لوگوں سے 200 ارب اور کرب رشوت لے اور ڈیجیکاری اور اسٹیل بینک کوڑیوں کے دام بیچنے لگے تو ملک آج بھی گیا اور کل بھی گیا. وہ تدلو بھی آئے للحکام. یہ ہے جہاد کے فوراً بعد السیاست المدنیہ. اور جب یہ بھی ملک میں 4 قوانین نافذ ہو گئے، پاکستان کے چھوٹے چھوٹے 4 صوبے، اگر یہ 4 قوانین نافذ ہو گئے ہر جگہ امن ہو جائے. تو اب رعایا کو ٹھیک کرنا، لوگوں کو سنبھالنا اور ان کی اصلاح کرنا، اس کے لیے 18 کے قریب فروعی احکام ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، ایمان ہے، رضاعت ہے، بہت سارے مسائل آ گئے کہ ان مسائل پر معاشرہ قائم ہے. مسلمانوں میں ان مسائل کی رہنمائی کرو کہ ان پر عملاً یہ نافذ ہو جائے تو امن قائم ہو جائے گا، اور وہ افسران کے مطیع و فرمان بردار ہوں گے. اور جب یہ مکمل ہو گئے تو پھر فرمایا مال خرچ کرو، کیونکہ نظام ملک تب چلے گا جب اس کے اندر صرف مال کا جذبہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہو. اور جب انفاق فی سبیل اللہ گرما گرم ہو گیا تو فرمایا کہ اب ایک جماعت بنا لو. ایک جماعت ہونا چاہیے جو مال کی نگرانی کرے، لوگ اس کو چوری چکوری سے کھا نہ لے. اور پھر جماعت کے افراد کیسے ہو، ان کے لیے بھی آداب تعلیم فرمائے. اور پھر اخیر میں مداینہ کی آیات ہے، ربا سے ممانعت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ اور خیر خیرات کی برکات ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور سود کے لیے سخت ترین الفاظ آئے، کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور پھر سورت کا خلاصہ آخر میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سود کے لیے سخت ترین الفاظ آئے،
سورت بقرہ، اس کا دعویٰ ہے العبادت المخلصا للہ وحدہ، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور یہ چار جگہ دہرایا گیا تیسرے رکوع میں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، صحابہ کی تفسیر ہے وحدوا ربکم، عبادت بغیر توحید کے کہاں ہو سکتی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے معبود و حاجت روا تو ایک ہی ہے. اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ایک سورت کا دعویٰ، موضوع مقصد دہرایا جا رہا ہے. آخر میں، آخر تک جاؤ لیکن مقصد سے نہ ہٹو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ تو ہے جو آسمان و زمین کا مالک و مختار ہے، مجال ہے کہ اس کا کوئی صحیح مشریک ہو. سورت بقرہ اس کے ما قبل کے سورہ فاتحہ سے کئی وجوہ سے ربط بالکل ظاہر ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں تھا الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے. ہم نے اشارہ سا کیا تھا کہ اللہ کا کنہا نامعلوم ہے. گر کسی وصف او زمن پرست، بے دل از بے نشان چ گوید با. اللہ تعالیٰ کا پورا بیان تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، اسماء و صفات و افعال سے ہی بیان ہوتا ہے. گر کسی وصف او زمن پرست، بے دل از بے نشان چ گوید با. الحمدللہ رب العالمین، ادھر تعارف میں فرمایا کہ کائنات کی پرورش اور تربیت سے اس کی الوہیت سمجھ لو، اور یہاں فرمایا تربیت میں اور تعلیم میں سب سے بڑا احسان. ذالک الکتاب، اس قرآن جیسے کتاب کا آنا ہے. کلام اللہ بدنیا صد ہزارہ، کلام اللہ بدنیا صد ہزارہ، ولی ایجا عجب رنگ آشکارہ. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. وہاں لفظ اللہ کا کنہا نہ معلوم تھا، یہاں پر فرمایا الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہا. اس کا بھی کنہا نہ معلوم ہے، تو حروف ہجا ہے، مقطع ہے، ایک ایک کر کے پڑھا جاتا ہے. تو کلمات اور حروف جب آپس میں منظم ہو جاتے ہیں تو معنی پیدا ہوتا ہے، فردان میں تو معنی نہیں ہوا کرتے. سبحان اللہ، بڑی صورت ہے، بڑے علوم سے لبریز ہے. شروع میں ہی علماء کو اور زبردست لوگوں کو لگام دے دیا، خبردار کون ہے جو علم جانے. العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. وہاں لفظ اللہ کا کنہ نہ معلوم تھا، لیکن حمد و ربوبیت برحق ہے. یہاں الف لام میم، ان حروف کا اصلی معنی لغت میں موضوع نہیں ہے، اس لیے کہو اللہ اعلم بمرادہا. وہاں لفظ اللہ کے تعارف میں کہاں رب العالمین،
کہ وہ کائنات کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو سب سے بڑی ضرورت تو ہدایت کی ہے، اور وہ یہاں بیان ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کا گنجینہ تو یہ کتاب ہے.
وہاں فرمایا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، یہاں فرمایا عبادت اور استعانت تب معتبر ہوگی کہ ایمان ہو، الذین یؤمنون بالغیب، اور عبادت کی ایمان کے بعد سب سے بڑی قسم وہ نماز ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کے بعد رکن اعظم انفاق ہے، ومما رزقناهم ينفقون. اس صورت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے ان کا راستہ چاہیے، فرمایا ہاں ان کے ساتھ اشتراک ضروری ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان شرائع، ان ادیان، ان آسمانی کتب، ان پیغمبروں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہاں فرمایا تھا مالک یوم الدین، یہاں فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون. ربوط کتنے واضح ہے، پہلے ہی رکو میں سارا ہو جائے گا. وہاں دو فرقوں سے بچنے کو کہا گیا تھا، ایک مغضوبین سے اور دوسرا ضالین سے، تو یہاں بھی دو فرقوں کی مذمت ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، دو آیتوں میں کفار کی، اور پھر ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، میں منافقین کی. اس کو کہتے ہیں مضمون رو بترقی. یہاں پر ان کا نام رکھا مغضوب اور ضال، وہاں ان کا نام رکھا کافر اور منافق. رو بترقی ہے مضمون. اس میں اشارہ ہے کہ سارے مسائل ایک دن میں نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ ٹائم بڑھاؤ، مضمون بڑھاؤ. اس کو مفسرین کہتے ہیں کہ مضمون رو بترقی، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مسائل بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ تعارف الوہیت میں ایک اختصار تھا، اور سورت بقرہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تعارف میں ایک جامع صورت ہے، بہت ہی زیادہ تفصیل اس میں آئی. مجملات فاتحہ، اس کے مفصلات بقرہ کے اندر موجود ہیں. اس صورت کا دعویٰ وہ تو بتا دیا، العبادت المخلص للہ وحدہ، اور اس صورت میں دلائل نقلیہ اور عقلیہ دونوں پائی جاتی ہیں، اور اس صورت میں فاتحہ کے اندر تھا انعمت علیہم، منعم علیہم، منعومین، اور اس صورت میں ان کا نام رکھا گیا مؤمنین، الذین یؤمنون بالغیب. اس صورت میں وہ انعام یافتگان تھے، اور اس صورت میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. پانچ اوصاف مومنین کے، اور پھر دو آیتوں میں ذم کافرین کا، اور پھر ایک رکوع میں دس نشانیاں منافقین کی بیان فرمایا، اور پھر موضوع سورت کا اعلان ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. سورۃ البقرہ، اس کی ابتدا میں الف لام میم حروف مقطعات. سلف صالحین تو فرماتے تھے کہ اس کا کوئی معنی اور مطلب شارع علیہ السلام نے نہیں بتایا، اور لغت میں بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو سربستہ رہنے دو، کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھوڑی سی بات سمجھنی پڑے گی آپ. کتاب الہی ہے، سماوی کتاب ہے، اور اللہ کے علوم کا شاہکار ہے. لازمی طور پر اس میں امتحان بھی شدید ہے. ایک بڑے سے بڑا عالم، مفسر، فقی، مجتہد، وہ جب سورت کو شروع کرتا ہے تو سر نیچے رکھ لیتا ہے کہ خدا علم تیری شان کے لائق. مناسبات ذکر کی گئی، الف لام میم، الف اول اور لام لازم اور میم مومن، اول لازم ہے مومن پر کہ وہ ایمان رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور الف اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام جبریل کی طرف، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالی انزل ھذا الکتاب علی واسطۃ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مناسبات ہے، یہ معنی نہیں ہو سکتے. ان حروف کو کہتے ہیں متشابہ. متشابہ اور متشابہ کی دو قسمیں ہیں. ایک متشابہ بہت، متشابہ ہے بہت، یعنی من کل الوجوہ، بالکل نامعلوم، جیسے الف لام میم، الف لام را، حامیم، عین سین، قاف قاف، ہا یا، یاسین، طہٰ، بالکل معنی اور مطلب معلوم ہی نہیں ہے. اور ایک متشابہ ہے من وجہن، معنی ہے مگر شائع نشان نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والے ہیں وہ جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے. اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اعضاء مخلوق کے ہوتے ہیں، وہ تو حوادث سے ما وراء الورا ہے. اور یوم یکشف عن ساق او فیدو قدمہ علی النار فتقول قت قت، اور من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن تقرب الی باعا احرول الیہ. اے امشی الیہ سعیا. ترمذی شریف، حالانکہ حدیث قدسی ہے، جو ایک بالشائے میں ایک گز اور ایک گزائے میں ایک با کلاچ، اور جو ایک کلاچ آئے میں دوڑتا ہوں اس کی طرف جاؤں گا. یا الصدقۃ تقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید عبدہ. اللہ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. تو ید، رجل، ساق، وجہ، یہ اعضاء اور ان کے معانی و مصادیق موجود خارج میں، لیکن وہ مخلوق کے ہیں. اور لے سکم اس لیے شئی، اللہ بزرگ و برتر کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو علماء نے ید کا معنی کیا اختیارات سے، اور ید کا معنی کبھی کیا ہے قبضے و قدرت سے، ساق کا معنی کیا جلوہ ذات سے، اور قریب ہو جاؤں گا ایک ذرا اور ایک با اور دوڑتا ہوا جاؤں گا، ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد تقرب ہے، کہ اللہ قرب نصیب کر دے. بین ہی الفاظ نہیں. طالب علمو، ان کو آپ کہیں گے جن کا معنی ہے مصادیق موجود ہے، شائع نشان نہیں ہے باری تعالیٰ کے، اس کو آپ کہیں گے متشابہ من وجہن. اور جس کا معنی اور مطلب ہی نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات، ان کو کہیں گے متشابہ بحت، متشابہ محض، متشابہ من کل الوجوہ. لا الہ الا اللہ. اچھے، درمیان میں ایک بات سنو. آج کل وہ ہمارے سعودی جو ہے اس پر کوئی شیطان سوار ہے، وہ لوگوں سے پوچھے اے این اللہ، اے این اللہ، اے این اللہ. تو اگر آپ کہے کہ اللہ
قل لحين ولا حول ولا قوة الرحمن ولا العرش استوى. میرے پاس ایک بیٹھ گیا, میں نے کہا وہ الذی فی الارض الہ وفی السماء الہ. شیخ ایشیا میں یہ آیا نزلت فی القرآن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن شریف لے کے میں نے آیت نکالی, سورۃ انعام میں بھی ہے کیسے کمکل. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رب العزت عرش پر بیٹھے ہوئے ٹانگ نیچے لٹکائے ہوئے ہیں اور نظارہ دیکھ رہے ہیں. اس قسم کا سوئی تعبیر ابن عبد الوہاب نے اور قاضی شوق وغیرہ نے بھی کی ہے. اس لیے محقق دوانی نے ابن تیمیہ کے متعلق لکھا ہے, قال ابن تیمیہ بجسمیت اللہ تعالی فلہذا کفرہ بعضہم, لیکن شاہ انور شاہ لکھتے ہیں ولم یتحقق عندی ہذا, میرے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ ابن تیمیہ نے ایسا کہا. بات ختم ہو. عزیز طلبہ جو بافہم ہے باشعور ہے, رحمان بابا وئی دا دیوان دا عقل مند و خزانہ دا اور بے عقلان دل تنلری سکار. یہ درس تو عقل مند و شعور والوں کے لیے گنجینہ ہے. وہ چند کتابیں نوٹ کرے اس مبحث کو دیکھنے کے لیے. سب سے اعلی اور عمدہ کتاب شیخ الاسلام کا شاگرد شمس الدین ذہبی, ان کی کتاب ہے العلو والعرش. العلو والعرش ہمارے پاس تو ایک مختصر سا جز تھا, پرانا حلف کا چھپا ہوا. آج کل مدینہ منورہ سے چار زخیم جلدوں میں نجدیہ وہابیہ سعودیہ کے بعض دکاترہ کی تحقیق کے ساتھ آئے. پڑھ لے, گھبرائے نہیں, پڑھ لے. یہ العلم والعرش بنیادی طور پر ذہبی کا متن ہے, وہ بہترین ہے. اور انہوں نے شیخ الاسلام پر اور ابن قیم پر بعض اعتراضات بھی کیے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. ذہبی بہت طویل الباء وسیع الاطلاع ہے. دوسری کتاب وہ تقی الدین سبکی کبیر کی, اس کا نام ہے السیف الثقیل. السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل. السیف الثقیل تیز و تند تلوار ابن قیم کے قصید نونیہ کے مقابلے میں. گھبرائے نہیں, کم از کم اتنا تو لکھو السیف الثقیل, وہ آگے لمبی چھوڑی دم نہ لکھو بنے. فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل. اس تک یہ السیف الثقیل کا وہ نسخہ لے جس پر مقدمہ اور حاشیہ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری کا ہے. سبحان اللہ. کالشمس فی قبد السماء وضوؤها یغشى البلاد مشارقا ومغاربا کالبدر من حیث التفت رأیته یهدی الی عینیک نورا ثاقبا. مشک و عنبر ہے. اور امام بیہقی رحمہ اللہ صاحب السنن مشہور محدث شافعی, ان کی کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات, اس پر بھی بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوتری رحمت اللہ علیہ کا بہت قیمتی حاشیہ ہے. بہت قیمتی. سنا ہے کہ مولانا ادریس کاندھیلوی مرحوم کی بھی اس موضوع پہ کوئی چیز ہے. ان کی دو کتابیں اس کے قریب قریب ہیں, ایک الکلام الموثوق اور دوسری کتاب علم الکلام. علم الکلام ابن فورق محدث, ابن فورق محدث اس کی کتاب ہے مشکل الاحادیث. اصل نام تو ہونا چاہیے شرح مشکل الاحادیث, ایک ہی جزء میں بہت قیمتی و بہترین ہے. یہ مسئلہ بھی اس میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے. میرے پاس ایک سعودی بیٹھ گیا, مجھے کہتے آپ تاویلات کرتے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں کرتا تھا, لیکن امام بخاری کرنے لگے تو میں بھی کرتا ہوں. مجھے کہتے امام بخاری تاویلات کرتے ہیں. میں نے کہا بخاری تو معولہ میں سے. مجھے کہتے کہاں کیا ہے. میں نے کہا آپ نے بخاری پڑھی کہیں, دیکھیے نظر اس سے کہیے ذرا ہو کہ کوئی اور چیز کو بخاری سمجھتے ہو. میں نے کتاب التفسیر دیکھو, وسع کرسیہ. بخاری کہتے ہیں قال سعید بن جبیر, اے علم کرسی کے تفسیر کرتے ہیں سعید بن جبیر تابعی امام التفسیر ہے, ان سے نقل کرتے ہیں کہ کرسی سے مراد علم ہے اللہ تعالی کا. اور کل شین حالکن الا وجہ. میں نے کہا یہاں بخاری کتاب التفسیر میں ہے اے ملک ہو, تو وجہ کی تفسیر ملک سے, یہ تاویل نہیں ہے تو کیا ہے. کچھ مواتن آپ کو ضبط کرنے ہیں اور سمجھنا ہے. الف لام میم اللہ اعلم بمرادها. سبحان اللہ. مولانا مودودی نے ایک عجیب بات لکھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت الف لام میم کا معنی و مطلب سب کو آ رہا تھا, رفت رفت وہ معنی ختم ہو گیا. فلا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کی وجہ سے ختم ہونے والے معنی زندہ ہوئے یا چلنے والے معنی فوت ہوئے ہیں. یہ مودودیت کی الٹی مار ہے. توبہ توبہ. الف لام میم. امام رازی نے کہا ہے کہ ان حروف میں ان سربست علوم کا اشارہ ہے جس پر سورت بقرہ مشتمل. ان حروف میں ان علوم کی طرف اشارہ ہے جو سورت بقرہ کے اندر سربست ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. اشارہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں, توریت زبور انجیل تو منسوخ ہو گئی, صحائف سماویاں محرف ہو گئے, ہندوؤں کی وید اور گیتے صفحہ ہستی سے مٹ گئے, بابا گرو نانک کی گرنتھ خود گرنتی پڑھنا نہیں جانتے. الگ تحقیق بخاری مسلم ہدایہ اور مفسود, بدائے اور تبیید وہ بھی مخلوق کی لکھی ہوئی ہے, اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے.